عزیز بھائی اور بہنوں، یہ چھٹا رکوع ہے سورہ یونس کا، اور 54 سے لے کر 64 تک 11 آیات ہیں ایک پورے رکوع کی. اور اس میں جو پیچھے مضمون چلا آ رہا تھا جو توحید کا اور توحید کے بارے میں جو دلائل تھے اس سے پہلے انفوسی اور جو ہے کونی دلائل تھے، پھر بعد میں عقلی دلائل جو پچھلے سبق کے اندر آئے، اور وہ بات جو ہے یہاں سے پھر آگے اسی پہ، یہاں بھی اگرچہ توحید کے دلائل ہیں لیکن اس بات کو پھر جو ہے مزید آگے عقلی لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو انا، ولو اور اگر جو ہے، لو حرف شرط ہے، انا جو ہے کے لیے ہوتا ہے جو ہے، جو اور ہوتا اگر کے لکل نفسن، لکل ہر ایک، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ایوری ون، اس کے لیے جو ہے وہ لکل استعمال ہوتا ہے، نفسن ہر نفس جو ہے ہر جان. تو جان کا ترجمہ جو ہے نفس، چونکہ عربی کے اندر فیمنن کا صیغہ ہے، فیمنن کا لفظ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ظلمت آیا ہے، تائتانیس آیا ہے، ظلم، ویسے تو ظلمہ ہونا چاہیے لیکن ظلمت تائتانیس آیا ہے کی وجہ سے. تو جان اگر اس کا ترجمہ کریں تو زیادہ جو ہے پھر وہ اس کی جو ہے ظلمت کی سن سے زیادہ بہتر انداز سے سمجھ آئے گی. ہر اس جان کے لیے، لکل نفس، ہر اس جان کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا، اگر ہوتا کہ ہر اس جان کے لیے جس نے ظلم کیا. اب ظلم کا لفظ جو ہے آپ کو پتا ہے اب بہت ہی وسیع المعنی جو ہے لفظ ہے، اس میں جو ہے قرآن مجید میں شرک کو بھی ظلم کہا دیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو جو ہے ظلم کہا گیا ہے، قرآن کے انکار کو ظلم کہا گیا ہے، اس کو نہ ماننا جو ہے وہ جو تاغوت کا جو ہے ماننا، تاغوت کی جو ہے بجاوری جو ہے، یہ بھی ظلم ہے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ اس کے معنی جو ہیں، تو ان میں سے سارے معنی جو ہے اس پہ اپلائی ہو سکتے ہیں یہاں پہ، جن جنہوں نے یعنی ظلم کیا، جن جنہوں نے وہ بات جو حق کی بات ہے وہ نہیں کی ہے. ما فی الارض، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، لافتدت بہ، لافتدت، پہلا لام جو ہے وہ لام تاکید ہے اور آگے لفظ ہے افتدت، افتدا، اور تا جو ہے افتدت میں جو تا ہے یہ تائنیس کا ہے، تو ظاہر ہے پھر جو ہے وہ افضل جو 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 ورب ہے وہ افتدا ہے، یعنی یہ جو ہے وہ فدیہ کرنا جس کے معنی ہوتے ہیں، فدا یا افتدا جو ہے ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو ضرور فدیہ میں دے دیتا بھی اس کو، یعنی جو کچھ بھی ہے زمین میں، یعنی جتنے زمین کے خزانے دولت ہیں اس کو جو ہے اس کو دے دیتا فدیہ کے اندر. یہ باب افتعال ہے، افتدا یفتدی افتدان، فدیہ میں دے دینا، اسی سے لفظ فدیہ بھی، اسی سے اردو کا لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. وہ اثر الندامہ، تو جو ہے وہ اثر جو آپ کو پتا ہے سر چھپانے کو کہتے ہیں، اثر چھپانا، سر جو ہے سر چھپنا، اثر چھپانا، تو اثر جو سر اسرارن، تو وہ چھپائیں گے ندامہ، اپنی ندامت کو وہ چھپائیں گے. اب یہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی حشر کا میدان کا نقشہ ہے، یہ بھی حشر کے میدان کا نقشہ ہے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے، اور اگر ایسے ہوتا یعنی وہ وہاں پہ ایسے ہوا، یعنی اس میں حشر کے میدان میں ظاہر چونکہ ابھی وہ بھی ہونا ہے اور اس کو ماضی کی سیقے میں، تو اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ بالکل یقینی ہے، اور پھر ترجمہ جب کریں گے تو ظاہر ہے ہم جو ہے وہ آگے مستقبل کا کریں گے. اور جب چھپائیں گے ندامت کو، لما، جب بھی، وین ایور، جب بھی، وین راؤ العذاب، یہ را جرا رویتن، جو رویت جو ہے جسے دیکھنے کو کہتے ہیں رویت، جیسے رویت ہلال ہوتی ہے، اور اس سے بہت سارے اردو لفظ جو ہے را سے نکلے ہوئے ہیں، جیسے مرئی دیکھی جانے والی چیز، غیر مرئی جو نہ دیکھنے والی چیز ہے، رویت جو ہے، پھر مرایا اسی سے جو ہوتا ہے شیشہ، آئینہ جس سے جو ہے وہ چیز دیکھی جاتی ہے، تو یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہوئے ہیں. جب وہ دیکھیں گے رو العذاب، اس عذاب کو، وہ قضیا، یعنی یہ بات تو وہاں پہ آپ جو ہے اوپر جو پوری ہو رہی ہے رو العذاب، یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہر وہ عذاب، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے، جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا ہے، جس نے دین کی بات پہ حق کو جو ہے لبیک نہیں کہا، تو وہ پھر کیا ہے، پھر ساری زمین کی چیزیں اور دولتیں بھی جو ہے اپنی فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور چھپائیں گے اپنی ندامت کو. کس چیز کی ندامت کو چھپائیں گے؟ کہ جو انہوں نے ظاہر ہے اس دنیا کے اندر رسول کی اور اس کے پیروں کی جو ہے اور مبلغین کی بات کو نہ مان کر جو اب وہاں پہ ان کو جو ندامت ہوگی یا وہ کس طرف کھڑے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ جو ندامت ہوگی اس کو چھپائیں گے. فرمایا وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان میں بالقسط انصاف سے. وہم لا یظلمون وہم لا اور وہ نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے، وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، اس مراد ہے کہ پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. الا خبردار رہو، یہ لفظ حرف یہ تنبیہ کا لفظ، اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے. یہ آ لا نہیں ہے، یہ آ اور لا الگ الگ لفظ نہیں ہے، یہ الا ہے، ایک ہی لفظ ہے. الا خبردار رہو، ان للہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والا جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. الا خبردار رہو پھر، ان بے شک یقیناً وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے یعنی بالکل سچا ہے. ولیکن اور لیکن یعنی بلکہ کے معنی بلکہ یا لیکن اکثرہم اکثرہم جو ہے ان کی اکثریت لوگوں کی یہ جو اللہ مہمان علیہ والے لا یعلمون یہ نہیں جانتے. ہوا وہی ذات تو ہے اللہ جو خجی وہ زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے. وہ الیہ اور اسی کی طرف وہ الیہ جو ہے لفظ الہ اور ہو ہے تو اکٹھا لکھا گیا ہے جاتا ہے تو الیہ لکھا جاتا ہے. ترجعون رجا اس کا اسی کی طرف ہے رجا لوٹنا اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجمہ پڑھیں.
اگر
شخص پر جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. بے شک.
جزاک اللہ. اب یہ فرمایا کہ یہ جتنی دنیا اور مافیا یعنی جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کے دولت اور خزانے جو ہے عذاب الہی کو ٹالنے کے لیے قابل قبول نہ ہوں گے. یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں دی ہوئی صلاحیتوں اور مال اللہ کے جو اس نے دیا اور اس کی نعمتوں اور اپنے اعضاء اور جوارے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اگر ان کو اپنے مالک کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے اور شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کی بجاوری کی ہے اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات سے منہ پھیرا ہے تو یہی تو بڑا سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا کے اندر. اور پھر ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ یہ اب جی حشر میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہاں پہ کا جو ایک پیش منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر اور رسولوں کے جو بیان کردہ حقائق تھے وہ سامنے آ جائیں گے. عذاب کی ہولناکی ہوگی، چنگھاڑتی ہوئی جہنم ہوگی، ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر دنیا کی زندگی کی کل جمع پونجی جتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ غلط جگہ پر لگا دینے کی جو شرمندگی ہوئی ندامت اور حسرت ہوگی پھر اس کا کیا کہنا ہے. وہ چیز ہوگی، وہ ندامت اور وہ شرمندگی ہوگی جس پہ فرمایا گیا وہ اثر و ندامہ کہ وہ پھر اس ندامت کو جو ہے وہ چھپائیں گے کہ کاش کیا ہم نے کر دیا ساری زندگی جو ہے وہ غلط جگہ کے اوپر جو ہے گزار دی، غلط راستوں کے اوپر چلتی ہوئی گزار دی. اب حسرت و یاس کی یہ جو کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی اس میں اب وہ تمنا کریں گے اے کاش کہ ساری دنیا کے خزانے بھی دے لیں یعنی ان کے پاس جو ہوں اور وہ دے کر وہ اس کو جان چھڑا لیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں وہاں پہ کسی کوئی خزانوں کا ہونے کا کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر بالفرض وہ ہوں بھی تو انہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ فدیہ میں دے دیں تو وہ قابل وہ قبول نہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَلَوْ افْتَدَى بِهِ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا سونا بھی فدیہ کر دے تو اس کو قابل قبول جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے گا. یعنی پہلی تو بات تو یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ سونا وہاں پہ اور جو خزانے ہیں یا دنیا کے جو اسباب مال و اسباب ہیں ان میں سے کسی کے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں پہ, اور اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور وہاں پہ پھر جو ہے فرمایا کہ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذن ببنی, مجرم چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے. دیکھ لیجئے آج انسان جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے دنیا کی کیا کوئی کیا چیز کوئی کام جو ہے کون سا ایسا کام ہے جو کرنے سے جو ہے وہ کتراتا ہے بچ جاتا ہے, حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ کھو دیتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ وہاں پہ تو چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو ہی جو ہے وہ فدیے میں دے دے اور خود اپنی جان چھڑا دے. وہ صاحبتی و اخی اور اپنی بیوی کو جو وہ دے دے فدیے میں اور اپنے بھائی کو دے دے. وہ فصیل التی تو وی اور وہ کنبا وہ فصیل یعنی وہ خون کے وہ رشتے جن کے اندر وہ رہتا تھا وہ بھی. وہ منفل ارد جمی ثم ینجی اور زمین کی تمام کی تمام زمین اور اس کے جو ہے اس کے خزانے اور اس کے اسباب اور مال جو ہے وہ فدیے میں دے دے اور اس کو عذاب سے بچا لیا ہے. لیکن یہ تو حسرت کے طور پہ جو ہے اس کا ذکر آیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان کی حسرتیں ہوں گی, یہ سب کچھ وہ دینے چاہیں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی کا جو ہے وہ نہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیزوں کو نہ اپنے کوئی اس کے پاس مال ہوگا جن کو جو ہے وہ دے سکے. اس میں بہت ہی مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہوگا. اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو, تمام انسان بنی نوع انسان کو خطاب کیا گیا ہے, قد یقینی طور پر جاءت آ گئی ہے, اور آ گئی گئی ہے کا جو ہے یعنی فیمینین کا ترجمہ کیوں ہے تا کے ساتھ جاءت, اور جا اگر ہوتا تو پھر آ گیا ہے, جاءت آ گئی ہے کم تمہارے پاس موعظۃن موعظت نصیحت آ گئی ہے. اور یہ جاءت اسی وجہ سے تا آیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موعظہ میں موعظہ جو لفظ ہے نصیحت وہ خود فیمینین ہے, اس کے آخر پہ گولتا ہے تو یہ خود ہی جو ہے یہ فیمینین ہونے کا جو ہے یہ اظہار کر رہا ہے. تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور موعظت جو ہے وہ یعنی ہم اردو میں موعظت و نصیحت استعمال بھی کرتے ہیں لفظ, یعنی یہ وہ شفا بخش نصیحت ہے جو نفسانی اور روحانی بیماریوں کو شفا بخش, یعنی وہ چیز اس چیز کی نصیحت جو انسان کو بیماریوں چاہے وہ روحانی ہوں چاہے جسمانی ہوں ان سے جو چیز انسان کو شفا بخشے وہ چیز جو ہے وہ موعظت ہے. موعظت آ گئی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, وہ شفا ان اور وہ شفا ہے لما فی الصدور اس کے لیے جو سینوں میں ہے, یعنی اس کے لیے جو سینوں میں ہے یا ظاہر ہے دلوں میں. سینے سے مراد جو ہے صدور صدر کی جمع ہے, اس سے مراد دل ہے یا سینہ ہے. ظاہر ہے انسان کی جتنی امنگے ہیں اور یہ انسان کی جتنے خیالات اور انسان کی جتنے احساسات جو ہے وہ رما ہوتے ہیں اور اسے جو انسان کے اچھے جذبات انسان کے برے جذبات جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے یہیں سے جو ہے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا کہا گیا ہے کہ سینوں کی بیماری ہے, سینوں میں جو کچھ ہے. وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے, وہ رحمہ اور رحمت ہے للمومنین مومنین کے لیے. یعنی دیکھو دو چیزیں بنا, ایک تمام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور تمام لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے جو سینوں میں جو چیزیں بیماریاں ہیں, اور یہ لیکن ہدایت اور رحمت جو ہے یہ مومنین کے لیے صرف. قل آپ فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بفضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کے ساتھ, وہ برحمت ہی اور اس کی رحمت کے ساتھ. تو رحمت جو ہے رحمت فضل اور رحمت کے ساتھ کے بجائے ہم اس کی رحمت سے ترجمہ کرتے ہیں, یعنی کہ کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ آئی ہے, یہ جو شفا ہے یہ جو نصیحت ہے. فبذالک پس اس پر, فبذالک یعنی اس چیز کے اوپر اس چیز کے ساتھ, فلیفرحوا پس تم یہ فا پس ہے آگے لام جو ہے لام جزم جو ہے یہ لام امر کہلاتا ہے, تو یہ اور تھرڈ پرسن کے لیے تو تھرڈ پرسن کے لیے جو امر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں, तो ये भी बिल्कुल आमतौर पर आपको पता है कि अमर का जो 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 होता है अमर, वो तो सेकंड पर्सन को दिया जाता है जो हाजिर होते हैं। तो या अगर अगर थर्ड पर्सन को जो है अमर का हुक्म दिया जाए तो फिर कहा जाएगा कि उनको चाहिए कि वो ऐसा करें। तो यहाँ भी है फल जफ रहू, उनको चाहिए कि वो फिर जो है खुशी मनाए, बस इस बात से फिर उन्हें चाहिए कि वो खुश हूं। अच्छा, ये जो लफ्ज है फरहा, उर्दू में भी फरहा खुशी के मानों में इस्तेमाल होता है। तो फरेहा यफरहो फरन, खुशी होना और बहुत ज्यादा खुश होना, इस पे खुशी से जैसे फूले ना समाना, और इसका मानी इतराना भी होता है। अब ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है, एक सेंस जो है इसकी मुस्बत है और एक इसकी जो है वो मनफी है। बिलुमूम ये आमतौर पर तो मनफी सेंस में इस्तेमाल होता है, अगरचे तो हमारे यहाँ उर्दू के अंदर जी मुस्बत सेंस में इस्तेमाल होता है। इसकी मुस्बत जो है वो पहलू क्या है, अगर नेमत के मिलने के पर खुश होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उस पर खुश हुआ जाए तो फिर ये जो सिफत है ये अच्छी है, ये महमूद है। लेकिन अगर नेमत के मिलने पर शुक्र की बजाय इतराया जाए, आपको पता है इतराने के अंदर जो है वो एहसास तफाखुर और वो चीज पाई जाती है और शुक्र नहीं पाया जाता वहां पे, तो फिर ये सिफत जो है मजम्मत वाली सिफत, ये मजम्मत है, काबिल मजम्मत है, ये मजमूम सिफत है फिर। और कुरान मजीद में आपको पता है कि ये आया भी है, जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है वो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसको कारून को, इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, तुम मत इतराओ अपनी इस दौलत के ऊपर और ये चीज जो अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला इतराने वालों को जो पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने हम सूरह आल इमरान में पढ़ा है कि जो लोग जो है जो शहीद होंगे उनकी जो है अल्लाह ताला के रिज़्क पाते हैं, फरहीन बिही बिमा फ़ज़ल अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने ऊपर फजल किया है उसके ऊपर बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, वहां पे खुशी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो ये कुरान में दो सेंस है इसकी। तो यहाँ भी कहा गया कि फिर यानी तुम शुक्र करो इस नेमत का और इस फजल का और अल्लाह ताला की रहमत का, और तुम जो है इसके ऊपर जो खुशी मनाओ। हुआ ये जो है ये कुरान मजीद, अब ये इसको जो है उसकी तरफ रेफर कर दिया, हुआ वो कुरान मजीद खैरुम। तो आपको पता है कि ये सारी जो बात है, या जो नासु कद जातकुम मौजतुम मिन रब्बिकुम वशिफा, कुरान मजीद को ये कुरान मजीद के बारे में कहा गया, अब वहां पे उसको अनदर जो है रेफर किया गया है प्रोनाउन से, हुआ वो खैरुन बेहतर है उससे जो मिम्मा, और उस चीज से जो ये लोग जमा करते हैं जो है वो मिम्मा के तर्जमा ऊपर लिखा गया है, लेकिन ये वो ये इससे जो वो यजमाउन जमा करते हैं, तो तर्जमा पड़ेगा।
लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शफा है, और जो इसे कबूल कर लें इनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ये अल्लाह का फजल और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज इसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए, ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं।
जज़ाकअल्लाह। अब देखेंगे कुरान मजीद की चार सिफात जहां पे बयान की गई है, और ये आपको पता है कि पीछे इससे पहले कुरान मजीद के मुतालिक मुशरिकीन मुसलसल शकूक व शुबहात, इल्जामात, इफ्तराआत जो है और वो लगाते रहे, तो उसके जवाब में आप कुरान मजीद की जो कदर व कीमत को वाजे किया गया है और कुरान मजीद की चार बड़ी नुमायां तरीन सिफात का जो है वो जिक्र किया गया है। आपको फरमाया गया, और वो चार क्या है, ये मौइज़ा है, ये नसीहत है, ये शिफा है, ये हिदायत है, और ये रहमत है। ये बताइए, अब मुख्तसर इनके बारे में जो है जान लेते हैं कि ये इनसे क्या मुराद है। पहली जो जो बात जो सिर्फ बताई गई है वो मौइज़त है, और मौइज़त जो है नसीहत और खैरखाई के लिए की जो है उसको कहते हैं। अब ये इसके जो है दो पहलू हैं, अब नसीहत और खैरखाई के। अब जो अमूर इंसान के लिए खतरात की हैसियत रखते हैं उनसे आगाही दे देना इंसान को, और वो अमूर जो इंसानी जिंदगी के लिए नफा बख्श और भलाई और कुवत का बायस है उनकी तरफ रागब करने की कोशिश करना, यानी इनको आप जो है अगर आप कुरान के अवामिर और कुरान के नवाही भी कह सकते हैं। अवामिर वो चीजें जिनके करने का हुक्म है जो अच्छी हैं, और नवाही वो जिनके अंदर जो है बुराई है और जिनको करने से मना किया गया है। अब ये मौजत के अंदर एक तो ये चीज शामिल है। अब दूसरी चीज ये है कि मौजत का जो मकसद है वो क्या है। मौजत का मकसद जो होता है नसीहत किसी को करने का मकसद ये होता है कि उसका भला हो जाए, اس کے لیے جو اس بات کے اندر خیر ہے وہ اس کو قبول کر لے، اور جو کسی بات کے اندر میں جو شر پوشیدہ ہے وہ آدمی اس شر سے بچ جائے. یہ معجزت اس لیے کی جاتی ہے، نصیحت اس لیے کی جاتی ہے. اب جو ہے ظاہر ہے جو اور دل جو انسان کے نرم ہو جائیں، یہ اس کا مقصد ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کی ہر آیات جو ہے وہ انسانوں کے لیے خیر خائی اور منفیت اور خیر اندیشی کا ایک جو ہے مرکب ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے قرآن کے اندر یہی وہ سب سے بڑی قوت تسخیر ہے کہ جس نے دلوں کو جو ہے مسخر کیا ہے کہ جب لوگ جو ہے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ہاں یہ تو میری جو ہے آخرت کی بات کرتا ہے اور میری بھلائی کی بات کرتا ہے، اور دیکھیں یہاں یہاں پہ یہ نقصانات ہیں. اس وجہ سے یہ کوئی ایسی جو ہے ڈیوائن امبیڈڈ چیز ہے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ قرآن مجید جو پڑھتے ہیں یا پھر جو غیر مسلم جو پڑھتے ہیں قرآن مجید کے قریب آتے ہیں تو وہ اسی قوت تسخیر سے مسخر ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی بھی نہیں جو ہے ایکسپلین کرنے والا اور تفاسیر بتانے والا اور تفاسیر کے نقطے بتانے والا اور قرآن کی حکمتیں بتانے والا، لیکن وہ جو معجزت اس کے اندر رکھی گئی ہے، خیر خائی رکھی گئی ہے، وہ انسان جب پڑھتا ہے تو مجموعی طور پر اس خیر خائی سے متاثر ہوتا ہے اور اس قوت تسخیر سے متاثر ہوتا ہے اور وہ قرآن کے جو ہے وہ دامن میں آ لگتا ہے. دوسری بات بتائیے، شفا. قرآن مجید دلوں کی شفا ہے. اب دلوں کے امراض کی شفا بتایا گیا. دیکھیں کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے احساسات کے تابع ہوتے ہیں. دیکھیں اعمال جو ہے اس کے پیچھے ایک جو ایک احساس ہے، ایک خیال ہے، اور وہ احساس اور خیال جو ہے پہلے جنم لیا ہے اس نے، اور ان انسانی احساسات کا جو منبع اور مصدر ہے، جو سورس ہے، وہ انسان کے جو ہے وہ دل ہے. وہاں پہ اس کی جو ہے وہ یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے جو ہے وہ تمام بیماریاں جو انسان کو جو لاگو ہوتی ہیں، یہ جو اس طرح کی بیماری اخلاقی بیماریاں ہیں جیسے حسد ہے اور بغض ہے اور کینہ ہے، شہرت ہے، حوث دنیا ہے، حوث جاہ ہے، حب جاہ ہے، یہ سارے احساسات بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں. تو پھر ان کے نتیجے میں جو اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ بھی انہی کو بیماریاں کہا گیا، یہ وہ بیماریاں ہیں. تو فرمایا کہ قرآن مجید ان بیماریوں کی شفا ہے، یعنی جو دلوں کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو بیماریاں لگتی ہیں، قرآن مجید ان صدور دلوں کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے سچشمہ صلاح و فلاح ہے. یہ بات جو بتائی گئی. اور تیسری بات جو بتائی گئی، ہدایت. قرآن مجید تمام انسانی زندگی کے لیے رہنمائی ہے، چاہے یہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو. قرآن مجید نے انسانوں کو رہنے کے لیے، معاشرت کے لیے اصول معاشرت دیے ہیں، اور معیشت کی بہتری کے لیے نظام معیشت فراہم کیا ہے، اور سیاست کی اصلاح کے لیے سیاسی ہدایات دی ہیں، اور حکومت بنانے کے لیے حکومت کے طریقے بتائے ہیں، اور حکمرانوں کے جو اوصاف بتائے ہیں، اور اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے لیے آئین دیا ہے اور قانون بخشا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے تعلق کے لیے اس نے جو ہے عقائد اور عبادات کا ایک پورا نظام دیا ہے. تو بالکل ہر چیز جو ہے پرفیکٹ ہے، اور ہر چیز انسان کو جہاں جہاں پہ انسانوں کے سوالات اٹھتے ہیں جو ہے زندگی کے اندر، ان تمام سوالات کا جو ہے جواب موجود ہے. یہ اس ہدایت کے اندر، اس طریقے سے یہ ہدایت ہے. اور جو چوتھی چیز بتائیے وہ رحمت ہے. انسان کی نصیحت، جو لوگ بھی اس قرآن مجید کی نصیحت کو اپنی حرز جاں بنائیں گے، اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی میں اس سے رہنمائی لیں گے، اس کے نظام کو عملاً اختیار کریں گے، تو ان کو جس انعام خاص سے نوازا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اس کو جو ہے رحمت کہا گیا ہے. اور یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ رب رحمان کی رحمانیت کا مظہر ہے. اسی کو جو ہے قرآن مجید میں کہا گیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ رحمان کی جو ہے بڑی رحمانیت کی جو ہے صفت ہے. اب جو ہے قرآن کریم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا جلوہ بھی ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اصول میں ساری خوشیاں پنا. یہ بات بتائیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن، اور اس کی رحمت سے مراد جو ہے وہ دین ہے. اور دوسری روایت میں جو ابن عباس سے ہے وہ فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے، اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، اب یہ انسان کی اپنی ہی بڑی کوتا فکری ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا اور حوالے دنیا کو اپنا مقصد بنا رہتے ہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دنیا کو اپنا مطمئن نظر بنا لیتا ہے, اسی کے لیے محنت کرتا ہے, اسی کے حصول پہ فخر کرتا ہے, اسی کی کثرت کی کوشش کرتا ہے اور کثرت پہ پھر نازام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی دولت اور نعمتوں اور آسائشوں میں سے اگر کسی چیز پر فرح کرنا ہی ہے, تم نے خوشیاں منانی ہی ہے, تو پھر وہ دولت قرآن ہے, اس پر کرو. اگر جشن منانا ہی ہے تو قرآن کریم کے ملنے کا جو ہے وہ جشن مناؤ. حقیقت میں یہی وہ نعمت ہے جس کے واسطے سے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ سکتا ہے, اور یہی وہ رسی ہے جو آسمان سے اور زمین کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا دی ہے, اور جس نے بھی پھر اس رسی کو جو ہے وہ تھام لیا تو اس نے وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو گیا, اور جس نے اسے چھوڑ دیا پھر اس کی تباہی اور برادی میں کیا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسی جو لٹکی ہوئی ہے آسمانوں سے زمین کی طرف, جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے, وہ رسی قرآن کریم ہے. کتاب اللہ ہے حبل مبدود من السماء الارض, یہ کتاب اللہ ہی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہی ہے, یہ وہ رسی ہے جو لٹک رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف, یہ وہ بات بتائی گئی ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ جو سامان آرائش و زیبائش, اور یہ تمام اشیاء آسائش جو اور رنگ رنگ نعمتیں اس دنیا میں جو انسانوں کو میسر ہیں, یہ انسان جن کے لیے دنیا میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا ان سب سے بڑھ کر خیر مما یجمعون, ان سب سے بڑھ کر قرآن کی دولت جو ہے ان سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل ہے. اس لیے کہ یہ نعمت ہدایت ہے جو تمام متاع دنیا سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے. اب دیکھیں کہ تمام دنیا کی نعمتیں ہوں اور ایک یہ نعمت ہدایت نہ ہو تو باقی نعمتیں جو ہے وہ کس کام کی. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ہے کہ متاع دنیا کے تمام جتنی چیزیں ہیں, جتنی یہ خرف ریزے ہیں, یہ جتنی انسان کی ان کو ملنے والی جو ہے دنیا کے اندر مال و اسباب ہیں, یہ سب وقتی ہے اور یہ فانی ہے اور یہ زائل ہو جانے والے ہیں, جبکہ قرآن مجید کی نعمت جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی سے جو ہے سرفراز کرنے والی ہے. اور بالکل اس بات کو اچھی طرح جو ہے میرے خیال میں سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ دنیا میں اس دولت قرآن کو پکڑ لینے والوں اور اس سے رہنمائی لینے والوں کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے, ان اللہ یرفع بحاظ الکتاب اقوامن وجد عبی آخرین, کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کتاب کے ذریعے, اسی نور ہدایت کے ذریعے, اسی کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کے ذریعے سے قوموں کو جو گرائے گا, یعنی قومیں کو عروج و زوال اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وابستہ کر دیا. جو قومیں اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عروج عطا فرمائے گا, اور دنیا میں وہ اس کے نور اور ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں گے. دنیا کے اندھیروں اور ظلمتوں اور گمراہیوں سے قرآن کا نور جو ہے اشارہ ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا. دنیا میں اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کاش کہ مسلمانوں کو اس بات کے یقین ہوتا تو وہ اپنے قرآن کو, اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما اور رہبر بناتے. اب صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ جو بات آگے بھی ہے قرآن مجید, یعنی دنیا کی جو نعمتیں ان کے مقابلے کے اندر, قرآن مجید قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں بھی لوگوں کا ساتھی ہوگا, جو ان لوگوں کا ساتھی ہوگا جو قرآن کے بن کے رہے اس دنیا کے اندر. حدیث مبارکہ ہے, یہ طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ قبر میں انسان کی وحشتوں کا بھی آغاز ہی ہوا ہوگا, وہ دیکھے گا کہ خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں آ موجود ہوا, اور اس شخص کی قبر میں آنے سے قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل گیا, اور وہ قبر والا آنے والے سے کہے گا کہ تم آ گئے ہو تو کہیں واپس نہ چلے جانا, یہاں تو بڑی اندھیرا ہے, تمہارے جاتے ہی پھر قبر میری اندھیری ہو جائے گی اور وحشت ناک نہ ہو جائے, تم جو ہے واپس نہ جانا. تو آنے والا خوبصورت شخص کہے گا کہ میں آ گیا ہوں, اب واپس نہیں لوٹوں گا. اس سے قبر والے کو بہت حوصلہ ہوگا اور وہ خوش ہو جائے گا, اور اب وہ اس آنے والے سے پوچھے گا کہ تم کون ہو. اس سوال کے جواب میں بتانے والا کہے گا کہ میں قرآن مجید ہوں, اس لیے کہ تم نے مجھے دنیا میں اکیلے نہیں چھوڑا تھا, میں قبر میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, دیکھیں کہ یہ قرآن مجید صرف دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ ایک عروج و زوال کا جو ہے صرف کرائیٹیریا ہی نہیں, بلکہ قبر کے اندر بھی جو ہے وہ ساتھ دے گا. بلکہ قبر سے بڑھ کر آگے بھی حشر کے میدان بھی یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا سے ساتھ، یعنی یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا سے سفر کرتے ہوئے قبر کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، اور پھر عالم آخرت کے اندر بھی موجود ہوگی. قرآن مجید ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے تجسیم کی صورت کے اندر، جسم کی صورت، اس کو جسم دیا جائے گا اور یہ تجسیم کی صورت کے اندر حشر کے میدان میں موجود ہوگا. اور قرآن مجید حشر کے میدان میں اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش مقبول ہوگی. القرآن و شافعن، قرآن شفاعت کرنے والا ہوگا، مشفعن، اس کی شفاعت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. وما حل مصدقن، اور جو قرآن مجید کہے گا اس کی تصدیق کی جائے گی. من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو جس نے دنیا میں اس کو اپنا رہنما بنایا، اس سے ہدایت حاصل کی، اس کے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جنت میں اسے قیادت کرتا ہوا اسے جنت میں لے جائے گا. ومن جعل خلف ظاہری ساکی النار، اور جس نے اس کو پس پشت ڈالا دنیا کے اندر، اب قرآن مجید ان کو دھکیلتا ہوا جہنم کے اندر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنا راہبر اور رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شافی بنائے. آمین. اب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن مجید کا ماہر معزز جو شخص ہوگا وہ محترم فرشتوں اور مکظم مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہوگا، بڑی کوشش سے پڑھتا ہوگا، محنت سے پڑھتا ہوگا، آتا نہیں ہوگا، اس کو پھر بھی کوشش کرے گا، فرمایا کہ اس کے لیے پھر دو اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. قرآن عرض کرے گا کہ اللہ، میں نے رات کے وقت اس کو نیند سے بیدار رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی، یعنی روزے کی بھی اور قرآن کی شفاعت جو قبول کر جائے گی. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے جو ہے آخر پہ ختم ہونے پہ دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم آنس بالقرآن وحشتنا فی القبور، اے اللہ قبروں کے اندر ہماری وحشتوں کا، قرآن مجید کو ہماری وحشتوں کا ساتھی بنا. یعنی ہماری وحشتوں کو، جو قرآن میں جو قبر ہوگی، آپ کو پتا کہ قرآن قبر جو ہے کہے گا کہ میں تو تنہائی کا گھر ہوں، اور میں تو وحشتوں کا گھر ہوں، اور میں تو جو ہے وہ کیڑوں کا گھر ہوں، اور وہاں پہ جو ہے یہ ایسی وحشت ہوگی، وہ پکارے گی قبر. تو پھر اللہ فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہاں پہ وحشتوں کے ساتھی ہو، اور اس دعا کو جو ہے وہ پڑھا کریں. وارحمنا بھی یوم النشور، اور قرآن مجید کو ذریعے سے ہمیں جو ہمیں نشور، جس دن اکٹھا ہونا ہے، جس دن اٹھنا ہے، جس دن ہم نے وہاں پہ جمع ہونا ہے، اس حشر کے دن میں ہم پہ قرآن مجید کے توسط سے رحم فرما. وجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحما، اے اللہ ہمارے قرآن مجید کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا، اے اللہ ہم جو اس میں سے بھول گئے ہیں وہ تو ہمیں یاد کروا دے، اور جو نہیں جانتے وہ ہمیں سکھلا دے. ورزقنا تلاوتہ آنا لیل و آن نہار، اے اللہ قرآن مجید کی ہمیں دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن مجید کو ہماری غم دور کرنے والا اور میری پریشانیوں کو بھگا دینے والا بنا دے. ونور صدورنا وجلا احزاننا وذهاب همومنا وجعل لنا حجۃ یا رب العالمین، اور اس قرآن مجید کو اے ہمارے رب ہمارے حق کے اندر ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. عزیز بھائیوں، یہ آج کے سبق میں اہم ترین یہ بات جو قرآن مجید کے بارے میں یہ بتائی گئی ہے. اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر ایک سیکنڈ تھاٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو ہمیں اپنا زندگی کا رہبر اور رہنما بنانے کی ضرورت ہے. فرمایا کل آرائیتم، کیا تم، آپ کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرما دیجئے، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا. ما انزل اللہ لکم، جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم من ہو، تو پھر تم لوگوں نے بنایا اس میں سے، حرامن حلالن، کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال. قل، آپ فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تم کو. کیا اللہ نے اجازت دی ہے تم کو؟ اب یہ اللہ جو ہے اصل میں اللہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو جہاں پہ قرآن مجید جو ہے پبلش ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ چونکہ اس کو جو ہے پہلی سو اس طرح لکھا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہ پہلا یہ دو جو ہے اس کو اسی وجہ سے اس کی بڑی مد اس کو مد کے ساتھ جو کھینچا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تین جو ہے حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو مد کو کھینچا جاتا ہے بڑی مد کی طرح. اور پہلا آ جو ہے وہ حرف استفہامیہ ہے، نہیں کیا اللہ ہو، کیا اللہ نے اذن لکم تمہیں جس کی اجازت دیے، ام علی اللہ، یعنی اس حرام اور حلال بنانے کی تمہیں اجازت اللہ نے دی ہے، یہ بات کی جا رہی. ام یا علی اللہ تفترون، یا تم پھر اللہ پہ افترا باندھتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو. وما ظن الذین، وما اور کیا گمان کیا، وما یہ جو ہے ما استفہامی ہے، کیا اور کیا گمان کیا ان لوگوں کا، کیا ہے کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یفترون جو اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں، اللہ کذبہ جو اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی ان کا کیا معاملہ ہوگا پھر اللہ کے بارے میں، ان یہ جو جھوٹ کرنے والے ہیں، اللہ کذبہ یوم القیامہ قیامت کے دن، پھر ان کا کیا ہے معاملہ، ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، یقینی طور پر ذو والا فضل، فضل والا ہے، یقینی طور اللہ فضل والا ہے، اللہ الناس لوگوں کے اوپر، ولیکن اور لیکن اکثرهم ان کی اکثریت، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتی. اس کا ترجمہ کر دیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پہ افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھ رہے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے.
جزاک اللہ. اب یہ ایک اہم بات بتائی گئی ہے، اور اس کو جو ہے سادہ الفاظ میں بالکل لینے کی بجائے دیکھیں کہ یہ کیا بات بتائی کیا گئی ہے. یہ اصل میں قانون سازی کا حق جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ اس کی بتایا گیا ہے قانون سازی کا حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مترادف ہے. ہماری مروجہ زبان میں اور تصورات میں رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا محدود معنی ہے رزق کا، رزق کے بڑے وسیع معنی ہے. عربی زبان میں رزق خوراک کے معنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ عطا اور بخشش اور نصیب کے معنی بھی، یعنی انسان کا جو بھی نصیب ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جو بھی بخشش کیا ہے، اس کی چاہے صلاحیتیں ہیں، چاہے اس کا رزق ہے، چاہے اس کا مال ہے، چاہے اس کا علم ہے، حتیٰ کہ اولاد کو بھی رزق آ گیا ہے، اور بارش کو بھی رزق آ گیا، پانی کو رزق آ گیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے رزق کے اندر شامل ہے. فرمایا کہ مشرکین کا کچھ جانوروں کو از خود حرام قرار دینا اور کچھ کو از خود حلال کر دینا اپنی طرف سے، یعنی یہ قانون سازی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون سازی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مداخلت قرار دیا ہے، اور اس پہ بڑی سرزنش کی ہے، اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ کے اندر بھی اور سورہ انعام کے اندر بھی، یعنی اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ تم حلال و حرام کو اپنی طرف ہاتھ میں لے لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا حلال اور حرام کا جو حق ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے، اور یہ بہت اچھی طرح بات جان لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حق کا قانون سازی کے تحت حلال و حرام کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی حکمیت اس کی بالادستی کے مترادف ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ حق حکمیت دے دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت کے اندر پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مشرکین اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، اس کے باوجود وہ مقام تشریح، وہ جو شریعت کا حق تھا اللہ تعالیٰ کا، شریعت میں کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرانا کچھ کو حرام ٹھہرانے کے جو حق تھا اس میں وہ مداخلت کرنے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو جو ہے وہ اس کو ریفیوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کر دانا ہے، یعنی اور اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والی بات ہے. اور یہ پھر مقام فکر ہے یہاں پہ کہ آج کے مسلمان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے معترف ہوتے ہیں، یہ بھی معترف ہیں، اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، اس کے حق کو مانتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر عملی زندگی کے اندر جو ہے تشریح میں یعنی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف قانون کو وضع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی ہے لیکن یہ قانون پھر دیکھیں انسان کیا کریں. اب آج کل کے حالات, آج کل کے معاملات کی معاملے میں ہمیں جو ہے وہ حالات کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس طریقے سے ہم اسلام کے مطابق نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون جو جو حق و حلال ہے یا قانون سازی ہے اس میں جو ہے مداخلت ہے. یعنی پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس کے ذریعے اور گمان کے ذریعے اور ذاتی رائے سے حلال و حرام کو ثابت کرنا مداخلت پہ تشریح ہے. تشریح یعنی شریعت ہے, یعنی شریعت کے اندر حق و حلال کا جو حق ہے اس کے اندر یہ مداخلت ہے. اور اس کو قرآن مجید نے اللہ پر جھوٹ باندھنا قرار دیا, افترا قرار دیا ہے, اور اس کو ایک باغیانہ جرم گردانا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جاننے والی. فما تکون اور نہیں ہے فی شان, اور نہیں ہوتے یعنی آپ فی شان کسی ایسی شان میں حالت کیفیت میں. وما تتلو منہ اور آپ اس سے تلاوت نہیں کرتے, آپ تلاوت یعنی قرآن مجید سے تلاوت, من قرآن قرآن مجید میں سے. ولا تعلم ولا تعملون اور نہ عمل کرتے, من عمل اور نہ تم یعنی آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں. الا کننا مگر یہ کہ کننا ہم ہوتے ہیں, علیکم تمہارے اوپر شہودا گواہ, ہم تمہارے لوگوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں, گواہ ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. استفیدون جب کہ آپ مصروف ہوتے ہیں, فی ہے اس میں یعنی اس کام کے اندر, یہ جو بھی دین کے کام آپ یعنی آپ اس وقت آپ کا ایک ہی کام تھا دین کو, دین کی اشاعت, اس کاموں کے اندر جب مصروف ہوتے ہیں. افادہ یفید و افادت المصروف اور مشغول ہونے کے معنوں کے اندر. وما یعزب عن ربک تو نہیں ہے پوشیدہ تمہارے رب سے, یہ یعزب قرآن مجید نے دو ہی مرتبہ عزب یعزب عزوبا استعمال ہوا ہے, چھپنے کے معنوں میں, پوشیدہ ہونے کے باروں میں, دونوں میں دونوں جگہ پہ یہی معنی میں آئے ہیں, اس میں استعمال ہوا ہے. نہیں دیکھیں جہاں پہ فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے مصروف, تو اس میں نہیں ہے پوشیدہ تمہارے رب سے, آپ کے رب سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. من مثقال ذرۃ, ذرہ برابر بھی کوئی چیز, مثقال بہت ہی چھوٹی سی وزن کی کوئی چیز جو ہے, لفظ مثقال جو ہے آپ کو پتا ہے ثقل سے نکلا ہوا ہے, ثقل کے جس کے معنی ہے وزن کے ہیں, تو اس وجہ سے یعنی چھوٹے سے وزن کے میں, لیکن دراصل جو ہے مثقال کا جو معنی ہے یعنی اس کا ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز کا وزن کیا جائے وہ مثقال کہلاتی ہے, یعنی یہ لغت میں اس کا جو معنی ہے باٹ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میئرنگ جو بھی ویٹس ہیں وہ جو ہے کہا جاتا ہے. لیکن مثقال پھر زمانے قدیم کے اندر وزن کی ایک اکائی بھی ہوتی تھی, باٹ بھی ہوتا تھا جو 4.24 گرام کے برابر تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ جو کے جو 72 دانے ہیں اوسط کے ان کے برابر یہ وزن ہوتا تھا, یہ بالکل طے تھا 4.24 گرام کے برابر ہوتا تھا. اور آپ کو پتا ہو اگر کہ یہ 4.24 جو گرام ہے, یہ جو فگر ہے یہ بڑی اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ جو خالص سونے کا دینار ہوتا تھا, آپ کو پتا ہے کہ دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم جو تھا اس کی جو سب کرنسی ہوتی تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی. تو جو سونے کا تھا جو سکہ تھا وہ 4.2 گرام کا ہوتا تھا سونے کا سکہ. اور یہ اسلام سے پہلے بھی اس کی جو ہے یہی مالیت تھی اور یہی وزن تھا, اور اسلام لانے کے بعد بھی اسی مالیت اور اسی وزن کو برقرار رکھا گیا. اور جب بھی اب ماضی کے اندر جو ہے کسی شخص یا کسی ریاست کی دولت کا جب حساب لگایا جاتا ہے تو پھر اسی حساب سے اسی وزن سے لگایا جاتا ہے. کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو ہے یہ نہیں ہے, فی الارض زمین میں, ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں, ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی, من ذالک اس سے, ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز, الا فی کتاب مبین مگر وہ ہے کتاب مبین کے اندر, واضح کتاب کے اندر درج ہے. اس کا سب
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو.
اب دیکھیں عزیز بھائیو, اور بہنوں کی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے، قرآن سننے سنانے اور کوئی جو کام کرنا تھا دین کا، اس سے متعلق ایک بات کی گئی ہے. ہم نے یہ بڑا سخت دور تھا، مخالفتوں کا ہجوم تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے کہ پہلے واحد کے سیغے میں ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ جس بھی کیفیت میں ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں یا پڑھ کے سنا رہے ہوں، ہم آپ کو جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کی آواز کو جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس خوشخبری کو پہلے یعنی خصوصی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا گیا اور پھر اس کو جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے سیغے قوام کر دیا گیا کہ جو ہے وہ تم جو لوگ بھی بھلائی کے کام کرتے ہو، جو قربانیاں دے رہے ہو، جو اشار کر رہے ہو، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان نوٹس جا رہا ہے، یہ ان ایڈریس جا رہا ہے. تو ہم تمہارے ایک ایک عمل کے گواہ اور قدردان ہیں، ہمارے اپنے بندوں کے بارے میں کوئی ناقدری اور تغافل نہیں ہے. اور پہلی بات جو نبی اکرم کے بارے میں فرمائی گئی ہے وہ حدیث مبارکہ ما اذن اللہ لشین ما اذن النبی حسن الصوت یہ تغنا بالقرآن یا جروبی، کہ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ نبی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتا جیسے کسی نبی کی خوشحالانی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے. یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالانی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہایت توجہ سے جو ہے وہ سنتا ہے. مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اس کے ساتھ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں جب تم اپنے تن من دھن ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہوتے ہو تو اس وقت ہم تمہارے پیچھے، ہم تمہاری حفاظت اور نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں کہ کتنی بڑی مشکلات کے دور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، اس سے بڑی اور تسلی مسلمانوں کے لیے کیا حوصلہ اس کیا ہو سکتا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری قربانیاں اور دین کو بلند کرنے کے لیے جو جدوجہد تم کر رہے ہو ہم اس کو دیکھے جا رہے ہیں. اس اسلوب سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہی وہ گروہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے امتیوں کا، جو اللہ کے اس دین کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جو ہے جو تن من دھن لگاتے ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں، جو کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں. تو فرمایا اسی گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا گروہ ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک ایسی زندگی کی بشارت ہے جس میں نہ ان کے ماضی میں کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. اسی بات کو کھول کر واضحت کے ساتھ اگلی آیت کریمہ دو میں بیان کر دیا، فرمایا الا خبردار رہو، یہ حرف تنبیہ ہے، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست وہ لوگ ہیں، لا خوف علیہم، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے ان کے اوپر، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے لیے غمگین ہوں گے. اب دیکھیں خوف جو ہے فیوچر کی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، اور حزن اور ملال جو ہوتا ہے وہ گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں، یعنی انہوں نے زندگی میں پچھلی زندگی میں جو گزری ہوئی چیزیں، نہ ان کے اوپر ان پہ ملال ہوگا اور نہ آئندہ کے لیے ان کو کوئی خوف ہوگا. فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ گناہوں سے بچتے رہے. لہم البشرا، یعنی پورا سیاق بتا رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم کے ساتھی ہیں، جو دین کو بلند کر رہے ہیں، جو دین کو قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر اور آپ کے اس پہ راستے پہ چل رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی. فرمایا لا تبدیلا، نہیں تبدیل ہوتے، لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں بدل سکتے بالکل، یہ غیر متبدل ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ یہ جدوجہد کریں گے، ایمان لائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، دین کو قائم کریں گے، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بشارتیں ہیں. ذالک، یہ هو الفوز، یہی تو ہے جو وہ کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی، یہی تو ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے، یہی کام کرنا تو بڑی عظیم جو ہے وہ کامیابی ہے. یہ بات بتائی گئی ہے اور یہ جو ہے اسی بات کو جو ہے اس کا جو جوڑا گیا ہے جو اس سے پہلے والی آیات گزری ہیں، اس کا جو ہے ترجمہ پڑھ دیں ساتھی، جو ہے یہ جو آخری آیت ہے.
سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں
इनको ना कुछ खौफ होगा और ना गमनाक होंगे। ये लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे। इन्हें खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक
जज़ाकअल्लाह खैर अजीज बहन और भाइयों, ये जैसे मैंने कहा कि इसकी तशरीह इसके साथ पहली इससे पहली गुजरियात के साथ जुड़ी है। ये पूरा सवाल बता रहा है कि ये जो उसके साथ जो उन्हीं लोगों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, अल्लाह ताला की हिज्ब, अल्लाह ताला की जमात, अल्लाह ताला के गिरोह जो ईमान लाने वाला है और इस दीन के लिए जो है दीन के साथ जुड़ा हुआ है, दीन को कायम करने वाला है, ये उन्हीं के बारे के अंदर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए जो ईमान लाने वाले हैं और गुनाहों से बचने वाले हैं और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर इस दीन को कायम करने वाले हैं और इस दीन को के साथ जो है वो जुड़ने वाले हैं, इस दीन के ऊपर सारी जिंदगी जो है वो कायम रहने वाले हैं और इस दीन को फैलाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारा हशर उन लोगों के साथ फरमाए, ये ऐसे लोग हैं जो अम्बिया अलैहिस्सलाम और शहीद शहदा और सालहीन के साथ होंगे। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह।